बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنی رب کی عبادت کرو اور کار خیر انجام دو کہ شاید اسی طرح کامیاب ہو جاؤ اور نجات حاصل کر لو، اور اللہ کے بارے میں اس طرح جہاد کرو جو جہاد کرنے کا حق ہے کہ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی زحمت نہیں قرار دی ہے۔ یہی تمہارے بابا ابراہیم کا دین ہے، اس نے تمہارا نام پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی مسلم اور اطاعت گزار رکھا ہے تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ رہے اور تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو۔ لہٰذا اب تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ سے باقاعدہ طور پر وابستہ ہو جاؤ کہ وہی تمہارا مولا ہے और वही बेहतरीन मौला और बेहतरीन मददगार है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, दूसरी मजलिस। जी हां सामिन, रेडियो तहरान की आज की दूसरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामिन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह हज की आयत नंबर 77 और 78 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब हुसैन मिसगरी। और सामिन, हमारी ये नशरियात आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पर हमारा पता है urdu.sahartv.ir। समय हमारी इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी थोड़ी ही देर में प्रोग्राम गिर्दोपेश आप समाप्त फरमाएंगे, उसके बाद पेश किया जाएगा नशरियात का अगला प्रोग्राम यादों के झरोके, और उसके बाद आप समाअत फरमाएंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नात के बाद प्रोग्राम आइए फारसी सीखिए पेश किया जाएगा, और उसके बाद नशर होगा प्रोग्राम आईने सहाफत। आईने सहाफत के बाद आप समाअत फरमाएंगे अपने खतूत और उनके जवाबात पर मुश्तमिल प्रोग्राम बज़्मे दोस्तां, और नशरियात के आखिर में पेश किया जाएगा प्रोग्राम अंदाज़े जहां। सामिन, रेडियो तहरान से पेश खिदमत है प्रोग्राम गिर्दो पेश। ये तहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज। समय गिर्दोपेश प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं, और गिर्दोपेश प्रोग्राम में हसब मामूल पहले पेश खिदमत हैं आलमी खबरें। पेश कर रहे हैं हमारे साथी गुलशन नकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बास अहम खबरों की सुर्खियां। हिंदुस्तान में किसान तहरीक दिल्ली की सरहदों पर मुख्तलिफ रियासतों के किसानों के धरने को 1.5 माह मुकम्मल। तीनों नए ज़रई कवानीन की मनसूखी तक धरना जारी रहेगा, किसान रहनुमाओं का ऐलान। फ़लस्तीन में कौमी इत्तेहाद की कोशिशों की हिमायत की जाए, इस्लामी दुनिया के सरबराहों के नाम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का मुरासला। और मगरबी महाज ईरानी अवाम के हकूक तस्लीम करे और दबाव डालने की सूरत में जवाब के लिए तैयार रहे, मगरबी हुकूमतों को ईरान के स्पीकर का इंतबाह। और अब पेश है खबरों की तफसील। हिंदुस्तान में नए ज़रई कवानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक और दिल्ली की सरहदों पर धरना बदस्तूर जारी है। हमारे नुमाइंदे ने बताया है कि दिल्ली की सरहदों पर मुल्क भर से आए हुए किसानों का एहतजाजी धरना इतवार को 46वें दिन भी जारी है। दिल्ली की सरहदों पर धरने पर बैठे किसानों ने इसी के साथ अलामती भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। इस अलामती भूख हड़ताल पर 11-11 किसान 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठते हैं। याद रहे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान समेत मुख्तलिफ रियासतों के लाखों किसान 1.5 महीने से ज्यादा अरसे से नए ज़रई कवानीन के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि नए ज़रई कवानीन उनके नुकसान में और कारपोरेट तबके के फायदे में है, जबकि हुकूमत का कहना है कि नए ज़रई कवानीन ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए पास करवाए नए ज़रई कवानीन किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए पास करवाए गए हैं। हुकूमत का कहना है कि मुल्क की हिजब इख्तिलाफ की जमातें नए ज़रई कवानीन के ताल्लुक से किसानों को गुमराह कर रही हैं और किसान उनके बहकावे में आ गए हैं। किसानों का कहना है कि उनकी तहरीक का हिजब इख्तिलाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, یہ تحریک انہوں نے خود شروع کی ہے۔ ہندوستان کی 11 ریاستوں میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے زیر علاج مریضوں میں سب سے زیادہ اضافہ ریاست مہاراشٹر میں 1123، اس کے بعد 36 گڑھ میں 229، بہار میں 172 اور سب سے کم 8 مریضوں کا اضافہ میگھالیہ میں دیکھا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے دیگر سبھی علاقوں میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 18,645 نئے مریضوں کا اندراج ہوا، جس کے بعد ملک میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 1,04,50,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس دوران 201 کورونا کے مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 1,50,999 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 500,000 سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,899 نئے مریضوں اور 46 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران 1,524 کورونا کے مریض شفایاب ہوئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 5,02,416 ہو چکی ہے، جن میں سے 10,644 افراد انتقال کر چکے ہیں اور 4,56,969 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے متاثرین کا پتہ لگانے کے لیے 44,410 نمونوں کی جانچ کی گئی، جس کے بعد ملک میں کورونا ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 70,88,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان میں ملک گیر پاور بریک ڈاؤن کی وجہ سے اکثر شہروں میں بجلی غائب ہو گئی۔ پاکستانی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق ملک گیر پاور بریک ڈاؤن کے نتیجے میں ملک کے اکثر شہروں میں بجلی غائب ہو گئی۔ دارالحکومت اسلام آباد کے بیشتر علاقوں میں بجلی بحال ہو گئی ہے، لیکن آخری اطلاع ملنے تک آنکھ مچولی جاری تھی۔ راولپنڈی کے بھی بعض علاقوں میں بجلی آخری اطلاع ملنے تک بحال نہیں ہو سکی تھی۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور صنعتی دارالحکومت کراچی میں محکمہ بجلی کے ترجمان نے مختلف علاقوں میں بجلی بحال ہو جانے کی خبر دی ہے، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ شہر کا 90% علاقہ بجلی سے بدستور محروم ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے سربراہوں سے درخواست کی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے قومی اتحاد کے لیے کی جانے والی کوششوں کی بھرپور حمایت کریں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ نے ایران اور کچھ دیگر ممالک کے سربراہوں کے نام ایک خط میں فلسطین میں قومی آشتی کے قیام اور انتخابات کے انعقاد کی بات کہی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اقوام متحدہ، ایران، اردن، سوئٹزرلینڈ اور جنوبی افریقہ کے سربراہوں کو خط بھیجے ہیں اور ان میں فلسطین میں قومی آشتی کے قیام، اختلافات کے خاتمے اور اسی طرح مختلف سطحوں پر انتخابات کے انعقاد سے متعلق اتفاق رائے کے لیے انجام دی جانے والی کوششوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے مختلف ملکوں کے سربراہوں کے نام اپنے خط میں ان کوششوں کی حمایت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان اقدامات کے تناظر میں جو فلسطینی قوم کے اتحاد کی مضبوطی کا سبب بنیں گے کام کریں۔ اسے قبل بھی اسماعیل ہنیہ نے بیت المقدس کی غاصب صہیونی حکومت کے قبضے سے فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے اس غاصب حکومت کے مقابلے میں فلسطینیوں میں قومی آشتی کے قیام کے لیے تحریک حماس کے عزم و ارادے پر زور دیا تھا۔ ایران کے اسپیکر نے مغربی ملکوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایرانی عوام پر دباؤ ڈالنے سے گریز کریں، بصورت دیگر انہیں اس کا تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ اتوار کو پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا کہنا تھا کہ یورپی بلاک ایرانیوں کے حقوق کو تسلیم اور اس قوم پر دباؤ ڈالنے سے گریز کرے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی بلاک کو جان لینا چاہیے کہ اگر اس نے ایرانی عوام پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو پھر اسے اس کا تاوان ادا کرنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ دشمن کی پابندیوں کو غیر مؤثر بنانا ہماری اولین ترجیح ہے، اور ہم نے ایٹمی معاہدہ بھی اسی لیے قبول کیا تھا کہ پابندیاں ختم کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ ہمارے لیے مقدس نہیں بلکہ پابندیوں کے خاتمے سے مشروط ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ امریکہ کی حکومت حالیہ برسوں کے دوران ایران کے خلاف پابندیوں کو مراعات حاصل کرنے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کرتی رہی ہے، اور اس کا یہ عمل بدستور جاری ہے۔ مجید تخت‌روانچی نے اپنے ایک انٹرویو میں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ممکنہ طور پر ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ گزشتہ برسوں کے دوران عجیب و غریب اقدامات عمل میں لاتے رہے ہیں، جس سے اس بات کی تشویش پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنی صدارت کے باقی بچے دنوں میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے ممکنہ فیصلوں کے بارے میں امریکہ سمیت پوری دنیا میں پیدا ہونے والے ماحول کے پیش نظر کوئی بعید نہیں کہ ٹرمپ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال بھی کر بیٹھیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت‌روانچی نے ایران کے سلسلے میں امریکہ کی آئندہ حکومت کے رویے کے بارے میں کہا کہ امریکہ میں جس پارٹی کی بھی حکومت رہی ہو، واشنگٹن کی بین الاقوامی پالیسیوں پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتہا پسند حامیوں نے منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر ملک میں بدامنی پھیلانے اور آشوب بپا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سی این این کے مطابق سماجی رابطوں کے مختلف چینلوں پر ایسی پوسٹیں گردش کر رہی ہیں جن میں منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر کشیدگی کو شدید کرنے اور آشوب پھیلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور سامعین، امریکہ پوری دنیا میں دہشت گردی کو فروغ دینے والا ملک ہے، لیکن آج خود امریکہ میں داخلی دہشت گردی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کیپٹل ہل پر حملہ بھی داخلی دہشت گردی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں گفتگو کرتے ہوئے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار شکیل شمسی کہتے ہیں،
دیکھیے، امریکہ نے دہشت گردی کو فروغ تو آج سے نہیں دینا شروع کیا، طالبان کے زمانے سے، جب مجاہدین کو نام پر ان کی پرورش کی اور وہاں سے افغانستان سے شروع کیا۔ کوئی نئی بات نہیں ہے امریکن کی طرف سے دہشت گردی کو فروغ دیا جانا یا امریکنوں کا دہشت گردوں کے لباس میں پہنچ جانا اور وہاں جا کر اپنے الگ الگ نام اختیار کر کے اور مسلمانوں کے جیسے نام اختیار کر کے ان میں شامل ہونا، یہ تو ان کا پرانا رہا ہے۔ لیکن اپنے ملک کے اندر جو بھی جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے تھے، ان پر اب تک انہیں اسلامک ٹیررزم کا لیبل لگایا، چاہے وہ 9/11 کا ہو یا جو بھی واقعات ہوئے، جو چھوٹے موٹے بم پھٹے یا جو بھی ہوا، اس پر اسلامک ٹیررزم کا لگایا۔ لیکن اب اس پر تو کچھ لگا نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ تو ایک دم سامنے کی چیز تھی، ایک دم سامنے کی بات تھی کہ کون لوگ ہیں، کون گھسنے والے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، کس لیے وہ امریکی کانگریس کے بلڈنگ میں گھسنا چاہتے ہیں، یہ تو معلوم تھا۔ تو اس لیے اب ان کو صرف ڈومیسٹک ہی کہہ سکتے، کیونکہ ان کی نظر میں ٹیررزم کے کئی خانے ہیں اور وہ اس خانوں سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں۔ وہ ٹیررزم کو صرف ٹیررزم نہیں کہتے، دہشت گردی کو صرف دہشت گردی نہیں مانتے، اس پر لیبل ضرور لگاتے ہیں کوئی نہ کوئی، اسلامی دہشت گردی، فلاں دہشت گردی، دھمک دہشت گردی، اور اسی میں انہیں نے اب یہ نئی اصطلاح ایجاد کی ہے ڈومیسٹک ٹیررزم، جبکہ ٹیررزم صرف ایک ہوتا ہے، جو لوگوں کو ٹیررائز کرے وہ ٹیررسٹ ہے۔ اس پر نہ مذہب کا لیبل لگایا جا سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کسی سماج کا لیبل لگایا جا سکتا ہے، نہ اس پر اندرونی سے کوئی لگایا جا سکتا ہے کہ اندرونی یا داخلی دہشت گردی ہے یہ، یا یہ بیرونی دہشت گردی ہے، یا یہ اسلامی دہشت گردی، جو ان لوگوں کی حرکتیں رہی ہیں کہ اب تک اسلامی دہشت گردی کے نام سے مسلمانوں کو بدنام کرتا، لیکن اب اس میں تو کچھ مل نہیں رہتا۔ لیکن میں یہاں پر کہنا یہ چاہوں گا کہ دیکھیے، اصل میں معاملہ اس کا یہ ہے کہ ٹرمپ کا ہارنے کے بعد دماغی توازن کچھ بگڑ گیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ورنہ کوئی پریسیڈنٹ، کسی ملک کا پریسیڈنٹ یا اپنے حامیوں سے یہ کہے گا کہ کانگریس کے اندر گھس جاؤ اور وہاں پر قبضہ کر لو، اور وہاں جو مشترکہ جوائنٹ سیشن چل رہا ہے اس کی ڈیبیٹ کو خراب کر دو یا اس کی ڈیبیٹ کو بگاڑ دو تاکہ وہاں پر کوئی فیصلہ نہ ہونے پائے؟ کوئی بھی باشعور آدمی یا تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا آدمی یہ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اپنے حامیوں کو اس طریقے سے برف روکتا کر کے اور بھیجے اور ان سے یہ بھی کہے کہ میں بھی تمہاری بھیڑ میں شامل ہونے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو کوئی یہ صحیح دماغ آدمی تو نہیں کر سکتا ہے۔ اور اب جو ان کی طرف سے خطرات پیدا ہو رہے ہیں، جس کے لیے آپ نے دیکھا کہ نینسی پلوسی ابھی ملی بھی جا کے مہا پینٹاگن میں، اور لوگوں سے یہ امید کہ کہیں یہ حملہ نہ کر دے کسی ملک پر، یہ کہیں ایٹم بم نہ استعمال کر لے، تو یہ بھی چل رہا ہے۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، امریکہ میں اگلے 10 دن بڑے کروشیل ہیں.
اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. گرد و پیش میں اب سماعت فرمائیں سیاسی تبصرہ. امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے ڈیموکریٹ اراکین سے کہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی کا جائزہ لینے کے لیے واشنگٹن واپس پہنچ جائیں. امریکی کانگریس کے اطلاع رسانی کے مرکز نے رپورٹ دی ہے کہ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے تمام ڈیموکریٹ اراکین سے کہا ہے کہ وہ رواں ہفتے واشنگٹن میں موجود اور امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ کا مواخذہ کرنے کے سلسلے میں آمادہ رہیں. امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نے ڈیموکریٹ اراکین کے نام اپنے مراسلے میں لکھا ہے کہ ہم قانون اور آئین کے ماہرین کے ساتھ نشستوں کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ تمام اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ واشنگٹن واپس پہنچیں تاکہ صدر ٹرمپ کے مواخذے سے متعلق شق کا جائزہ لے کر تیاری کی جا سکے. سینئر ڈیموکریٹ رکن کانگریس ٹیڈ لیو نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹ اراکین پیر کے روز ایک قانون کے تحت امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ کے مواخذے کا اعلان کریں گے. انہوں نے کہا کہ امریکی کانگریس کے اب تک 180 ارکان کی جانب سے ٹرمپ کے مواخذے کی حمایت کا اعلان کیا جا چکا ہے. دوسری جانب نیویارک کے میئر بل ڈی بلیزیو نے کہا ہے کہ ٹرمپ ایک ایسے بد دیانت صدر ہیں جن کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے. بل ڈی بلیزیو نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے امریکی کانگریس پر کیے جانے والے حملے سے کانگریس کے اراکین کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا، جبکہ ٹرمپ نے اپنے تشدد پسند طرفداروں کی بھرپور حمایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو فوری طور پر اقتدار سے علیحدہ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ جو غدار بن چکا ہے اور جس کا دماغی توازن بگڑ چکا ہے، نیز جس نے امریکی کانگریس کی عمارت پر حملہ کروایا ہے، امریکی ایٹمی ہتھیاروں کا اختیار اس کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے ٹرمپ سے استعفے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ٹرمپ اگر مستعفی نہیں ہوتے تو نائب صدر مائک پینس کو ٹرمپ کو مستعفی ہونے پر مجبور کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لینا چاہیے. نیویارک کے میئر نے ٹرمپ کا مواخذہ کیے جانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے. اسی اثنا میں سی این این نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے ٹرمپ کی برطرفی کے لیے آئین کی 25ویں ترمیم کو بروئے کار لائے جانے کا امکان ظاہر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی لاپرواہی اگر یوں ہی بڑھتی رہی تو اس ترمیم کا استعمال کیا جا سکتا ہے. گزشتہ ہفتے بدھ کے دن امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کی توثیق کے لیے کانگریس کے اجلاس کے دوران ٹرمپ کے ہزاروں حامیوں نے امریکی کانگریس کے سامنے اجتماع کیا تھا اور پھر عمارت پر حملہ بھی کر دیا تھا. امریکی کانگریس کی عمارت پر کیے جانے والے حملے میں 5 افراد ہلاک اور 9 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے. ایسی بحرانی صورتحال کے باوجود امریکی کانگریس نے اپنے اجلاس میں صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کی توثیق کی ہے. سمعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 21 دسمبر 26 جمادی الاول اور 10 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھبیس جمادی الاول سن 280 ہجری قمری کو عرب شاعر و اہل قلم ابن تیفور کا انتقال ہوا۔ وہ سن 204 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ ابن تیفور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بغداد میں فن کتابت میں مشغول ہو گئے۔ ابن تیفور نے بغداد میں اس زمانے کے بہت سے مایا ناز ماہرین علم و ادب سے آشنائی حاصل کی، اور چونکہ وہ خود بھی اہل ذوق اور صاحب فہم تھے، لہذا اس ماحول میں انہوں نے اپنے ذوق لطیف کی وجہ سے شعر بھی کہے اور بہت زیادہ شہرت حاصل کی۔ انہوں نے نثر اور نظم دونوں میدانوں میں اپنی نگارشات یادگار چھوڑی ہیں، جن میں ایک دیوان اور کتاب بغداد خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ دس جنوری سن 1653 کو اٹلی کے شہر وینس میں گزٹا نامی دنیا کا پہلا اخبار شائع ہوا۔ چونکہ ہر اخبار کی قیمت ایک گزٹا تھی، جو وینس کی کرنسی کا نام بھی تھا، لہذا اس اخبار کا نام بھی گزٹا پڑ گیا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ یہ نام دوسرے ممالک میں بھی جہاں اخبارات نکلتے تھے رائج ہو گیا، یہاں تک کہ گزٹا کے لفظ کو روزنامے کے مترادف سمجھ لیا گیا۔ دس جنوری سن 1920 عیسوی کو جنیوا شہر میں انجمن اقوام یا لیگ آف نیشنز نے اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یہ تنظیم پہلی جنگ عظیم کے بعد 16 شقوں پر مشتمل معاہدے کی بنیاد پر تشکیل پائی، جو وارسا معاہدے کا حصہ تھا۔ لیگ آف نیشنز نے اپنے اراکین کو اس بات کا پابند کیا کہ باہمی احترام کی بنیاد پر اپنے تعلقات استوار کریں اور ملکی خود مختاری اور عرضی سالمیت پر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ کریں۔ انجمن اقوام کے منشور کی خلاف ورزی کرنے والی حکومتوں کے لیے بھی سزائیں معین کی گئیں، لیکن انجمن اقوام کی سب سے بڑی مشکل اس کے فیصلوں پر عمل درآمد کی ضمانت کا نہ ہونا تھا، اور یہی چیز اس کے معطل ہونے کا باعث بنی، اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے پیدا ہونے والے بحرانوں میں جرمنی اور اٹلی سمیت بڑی طاقتوں نے انجمن اقوام کو نظر انداز کر دیا۔ بالآخر اپریل سن 1946 میں اقوام متحدہ نے انجمن اقوام کی جگہ لے لی۔ دس جنوری سن 1963 عیسوی کو سویڈن کے 2 افراد نے 12 سال کی کوشش اور سینکڑوں باریک ترین پرزوں کو جوڑ کر الیکٹرانک گھڑی بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ الیکٹرانک گھڑی میں چابی بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت منظم انداز میں کام کرتی ہے۔ اس قسم کی گھڑیوں میں غلطی کا امکان بہت کم اور جزوی نوعیت کا ہوتا ہے۔ چھبیس جمادی الاول سن 1355 ہجری قمری کو عظیم دانشور، فقیہ، محقق اور مرجع تقلید آیت اللہ میرزا محمد حسین نائینی نے وفات پائی۔ وہ سن 1276 ہجری قمری میں ایران کے شہر نائین کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اسی شہر میں حاصل کی اور پھر نجف اشرف تشریف لے گئے۔ آیت اللہ محمد حسین نائینی کو ریاضی، حکمت، فلسفے اور عرفان وغیرہ میں بھی مہارت حاصل تھی۔ اس حیثیت سے انہیں نجف اشرف کے علماء میں خاص مقام حاصل تھا۔ ان کی تالیفات میں جابر بادشاہوں کی خود سر حکومتوں اور استبداد و آمریت کی اقسام، علماء کرام کے فرائض اور قاجاری بادشاہوں کے دور میں ایران کے حالات کے بارے میں لکھی جانے والی کتاب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ دس جنوری سن 1973 عیسوی کو اردو غزل کے معروف شاعر حفیظ ہوشیار پوری کی وفات ہوئی۔ وہ 5 جنوری سن 1912 کو دیوان پور ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم ہوشیار پور میں ہی حاصل کی اور پھر اسی نسبت سے ہوشیار پوری کہلائے۔ حفیظ ہوشیار پوری کی وجہ شہرت غزل اور تاریخ گوئی ہے۔ وہ تحقیق سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ سندھ میں ہیر رانجھا کے قصے پر لکھی جانے والی 4 فارسی مثنویوں کی تدوین و ترتیب ان کا ایک اہم کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ حفیظ ہوشیار پوری نے اردو کو کئی خوبصورت غزلیں عطا کیں۔ ان کے مطلعے بڑے منفرد اور چونکا دینے والے ہوتے تھے۔ دس جنوری سن 1927 عیسوی کو اکیڈمی ایوارڈز یا آسکر کے نام سے موسوم فلمی دنیا کا معروف ایوارڈ دینے والے ادارے کی تشکیل ہوئی۔ فلمی علوم و فنون اکیڈمی، جو آسکر یا اکیڈمی ایوارڈز کے نام سے مشہور ہے، فلمی میدان میں ممتاز اور نمایاں کام کرنے والے افراد کو عالمی ایوارڈ دیتی ہے، جو فلمی دنیا کا ایک سب سے بڑا اور اہم ترین ایوارڈ شمار ہوتا ہے۔ یہ ایوارڈ ہر سال مارچ کے مہینے میں دیا جاتا ہے۔ یہ ایک نجی ادارہ ہے، اس کے 4000 سے زیادہ اراکین ہیں۔ سب سے پہلے آسکر ایوارڈ 16 مئی سن 1929 کو امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ہالی ووڈ کے روز ویلٹ ہوٹل میں دیے گئے تھے۔ قابل ذکر ہے کہ اس عالمی ایوارڈ کے لیے نامزدگی کے عمل میں اب امریکی یہودی لابی جیسی بعض لابیوں کے پسندیدہ سیاسی اور ثقافتی موضوعات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر، امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر، کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر، مدینے کے والی
اپنا جلوایت ہر جگہ دیں گے سویا ہمارا مقدر وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافعِ محشر انہیں کیوں نہ مشکل میں امت پکارے انہیں کیوں نہ مشکل میں امت پکارے جو مشکل کشا ہے سب مشکلوں کے یتیموں یتیموں کے داتا فقیروں کے مولا غریبوں کے حامی مدینے کے سرور وہ امت کے رہبر وہ نبیوں میں اول رسول خدا وہ ہے شافعِ محشر
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے
فارسی بیاموزید
آئیے فارسی سیکھیے عزیز سامعین پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ضمیر متکلم اور مصدر کی مدد سے کچھ جملے بنانا آپ کو سکھائے تھے اور اس کے ساتھ ہی اس بات کی آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ بھی اسی طرح کے دیگر جملے بنائیں امید ہے کہ آپ نے یہ مشق بخوبی انجام دی ہوگی سامعین اس سے قبل کے آج کے درس پر ایک نظر ڈالی جائے ایک بار پھر فعل مصدر اور فعل ماضی پر ایک مختصر اور اجمالی نگاہ ڈال رہی ہیں مصدر فارسی دستور کے مطابق دال نون اور تے نون سے پہچانا جاتا ہے یعنی
آمدن آمدن رفتن رفتن
جی پہلے لفظ میں آپ نے دال اور نون سے پہچان کی اور دوسرے لفظ میں تے اور نون مصدر کے آخر سے نون کو اگر حذف کر دیا جائے تو ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں جو حاصل مصدر ہوگا وہ فعل ماضی کہلائے گا مثال ایک بار پھر آپ کو دیے دیتے ہیں
آمدن آمدن
جی اس سے جو فعل ماضی ہمیں ملے گا وہ ہوگا
آمد آمد
یعنی آیا
رفتن رفتن
جی اس کا فعل ماضی ہوگا
رفت رفت
یعنی گیا
نوشیدن نوشیدن
جی اس سے فعل ماضی جو بنایا جائے گا
نوشید نوشید
یعنی پیا
گفتن گفتن
جی اس کا فعل ماضی ہوگا
گفت گفت
یعنی کہا فعل ماضی کے ساتھ آپ ضمیر غائب یا شخص غائب کا نام لے سکتے ہیں اس کی مثال ہم پہلے ضمیر سے دے رہے ہیں
او آمد او آمد،
یعنی وہ آیا یا آئی. ایک بار پھر وضاحت کر دیں اس بات کی کہ فارسی میں مذکر اور مؤنث چونکہ موجود نہیں ہیں، لہذا تمام افعال یکساں استعمال کیے جاتے ہیں. یہاں پر اب ہم او کی جگہ اسم لگاتے ہیں.
احمد نوشید، احمد نوشید،
احمد نے پیا.
امجد رفت، امجد رفت،
امجد گیا.
علی گفت، علی گفت،
علی نے کہا. یہاں ایک بار پھر اس بات کی وضاحت کر دیں کہ آپ یہاں احمد، امجد اور علی کی جگہ رضیہ، مرضیہ یا صدیقہ لگا سکتے ہیں اور معنی میں فرق نہیں پڑے گا، صرف اردو ترکیب کے حساب سے. مثلا مرضیہ نے چائے پی، رضیہ گئی اور صدیقہ نے کہا. سامن، خوردن، نوشیدن، رفتن اور گفتن کی مثال آپ کو دی گئی. آپ چاہیں تو دیگر مصدر بھی ہم آپ کو نوٹ کرائے دیتے ہیں، آپ کاغذ قلم سنبھال لیجیے.
پوشیدن، پوشیدن، نوشتن، نوشتن، دیدن، دیدن، شکستن، شکستن، خندیدن، خندیدن، گریستن، گریستن، دادن، دادن، گرفتن، گرفتن.
سامعین، ان الفاظ کے معنی انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے. آپ یقیناً اب تک فارسی کے سادہ اور آسان جملے بنانے میں ضروری مہارت حاصل کر چکے ہوں گے اور یہ بھی آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا کہ مصدر کو کس طرح سے فعل میں تبدیل کرتے ہیں. جی ہاں، ضمیر متکلم اور ضمیر متکلم کا جانشین یعنی لفظ میم کی اہمیت سے بھی آپ آشنا ہو چکے ہیں. آئیے ایک بار پھر مصدر کو فعل میں تبدیل کرنے کا جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کو دہراتے ہیں. جی ہاں، مصدر کے آخر سے نون کو ہٹا کر میم لگا دینے سے جو جملہ فعلیہ بنتا ہے اس میں میم ضمیر متکلم کا کام کرتا ہے، جیسے نوشیدن سے نوشیدم، رفتن سے رفتم، گفتن سے گفتم، خوردن سے خوردم. اور اب آئیے ایک بار پھر فعل ماضی بناتے ہیں. خوردن سے
خورد،
رفتن سے
رفت،
گفتن سے
گفت،
نوشیدن سے
نوشید.
جی، اور ضمیر متکلم سے اب کچھ ہم جملے آپ کو بنانا سکھا رہے ہیں، آپ نوٹ کریں.
من چای نوشیدم، من چای نوشیدم،
میں نے چائے پی.
من نهار خوردم، من نهار خوردم،
میں نے دوپہر کا کھانا کھایا. یہاں نهار دوپہر کے کھانے کے لیے مختص ہے.
من از آن گفتم، من از آن گفتم،
میں نے اذان دی یا اذان کہی.
من به تهران رفتم، من به تهران رفتم،
میں تهران گیا یا تهران گئی. اور اب کچھ فعل ماضی.
او نهار خورد، او نهار خورد،
اس نے دوپہر کا کھانا کھایا.
احمد به تهران رفت، احمد به تهران رفت،
احمد تهران گیا.
امجد از آن گفت. امجد اذان گفت.
امجد نے اذان دی یا اذان کہی.
علی آب نوشید. علی آب نوشید.
علی نے پانی پیا. سامعین ایک بار پھر بتائیں کہ یہاں پر آپ ان ناموں کی جگہ احمد، امجد اور علی کی جگہ لڑکیوں کے نام لگائیں یا مونس اسم سے استفادہ کریں. معنی آپ کو حاصل ہوں گے جو اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں، گئی، گیا یا اسی طرح کے وہ الفاظ جو مذکر اور مونس میں الگ الگ بولے جاتے ہیں. عزیز سامعین، اس وضاحت کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا نگہدار.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے. آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ مردم سالاری، ایران مخالف ٹرمپ کی پالیسیوں کی ناکامی بائیڈن کے لیے درس عبرت ہے. نیو یارک ٹائمز، ٹرمپ اور پوری قوم کے لیے ذمہ دارانہ رویے کی آزمائش. اور روزنامہ العرب، ترکی ادارہ وقف کی مدد سے لیبیا کے ثقافتی ورثے پر قبضے کی کوشش میں ہے. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات. روزنامہ اطلاعات، ایرانی عوام ویکسین بنانے والی کمپنیوں کے تجربے کا وسیلہ نہیں بنیں گی، صدر روحانی. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، صدر مملکت نے ملک بھر میں کرونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے احتیاطی تدابیر کے جاری رہنے پر زور دیا اور کہا کہ یہ کرونا کے سلسلے میں ویکسین کا مسئلہ بھی کافی اہم ہے اور اس سلسلے میں کرونا سے مقابلے کی ٹیم نے اچھے فیصلے کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ہم جلد از جلد ان کے لیے قابل اطمینان ویکسین فراہم کریں. صدر مملکت نے کہا کہ ویکسین کے لیے ہمارے پاس ذمہ دار ادارہ ہے اور ہم اس کوشش میں ہیں کہ ملک کے اندر جلد از جلد کرونا کی ویکسین تیار کر لی جائے اور اس شعبے میں اہم کام بھی ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسی طرح ہم تمام تر پابندیوں کے باوجود اس کوشش میں ہیں کہ دوسرے ملکوں سے بھی قابل اطمینان ویکسین خرید لیں. انہوں نے کہا کہ ہم جلد ہی ویکسین کا انتظام کر سکتے تھے اور کئی کمپنیاں ہمیں ویکسین دینے پر تیار تھیں، لیکن وہ پہلے اس کا تجربہ ایرانی عوام پر کرنا چاہ رہی تھی لیکن ہم نے قبول نہیں کیا. روزنامہ رائے اليوم، عراق اور امریکہ نے عراقی انتخابات پر اقوام متحدہ کی نگرانی پر زور دیا. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، عراق کے اسپیکر محمد الحلبوسی اور عراق میں امریکی سفیر میتھیو ٹولر نے عراق میں قبل از وقت انتخابات پر اقوام متحدہ کی نگرانی کی ضرورت پر زور دیا ہے. عراقی اسپیکر کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر محمد الحلبوسی نے ہفتے کے روز عراق میں امریکی سفیر کی میزبانی کی. اس ملاقات میں عراق میں سیکورٹی اور سیاسی حالات نیز انتخابات کی تیاری پر تبادلہ خیال کیا گیا اور شفاف و آزاد انتخابات کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیا گیا. اس کے ساتھ ہی کہا گیا کہ عوام میں مقبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اقوام متحدہ انتخابات کی نگرانی کرے. بیان کے مطابق فریقین نے باہمی تعلقات میں فروغ اور تعاون میں اضافے پر زور دیا. اور سامعین اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، ملک بھر میں بریک ڈاؤن کے بعد بجلی کی بحالی شروع۔ روزنامہ نمایاں وقت، سعودی عرب کا تمام فضائی، بری اور بحری راستے کھولنے کا اعلان۔ اور ٹائمز آف انڈیا، بالا کوٹ میں ہندوستان کے حملے میں 300 ہلاک ہوئے تھے، پاکستان کے سابق سفارتکار کا بیان۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، سانحہ مچ اور ریاست کو لاحق خطرات، اس ضمن میں اخبار لکھتا ہے، شہدائے مچ بالآخر سپرد خاک کر دیے گئے، دھرنے ختم ہونے کا اعلان ہو گیا، ملک بھر میں شہریوں کو درپیش دشواریاں بھی دور ہو گئیں، وزیر اعظم کوئٹہ پہنچ گئے، مگر اس عرصے میں بہت کچھ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ امر تجزیہ طلب ہے کہ وزیر اعظم نے پہلے تدفین کی چھت لگا کر کیا تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا؟ وزیر اعظم اور ہزارہ برادری دونوں میں سے کس کا اصرار انسانیت کے مفاد میں برحق تھا؟ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کو سیکورٹی خطرات کے پیش نظر وہاں جانے سے روکا گیا۔ جو بھی سیکورٹی کے ذمہ داران ہیں، کیا وہ صرف ممکنہ خطرات و خدشات کے ہی ماہر ہیں، یا ہمارے یہ ادارے حقیقت میں ہونے والے حملوں سے بھی آگاہ ہوتے ہیں؟ اول تو ان حملہ آوروں کا راستہ روک کر ان کو نیست و نابود کرنا سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری بنتی تھی، یا اگر ان صفاقوں کے مقابلے میں بے بسی تھی تو مچ کوئلے کی کانوں کے اس حال میں سیکورٹی الرٹ بھیج دیا جاتا اور وہ اس مقام سے منتقل ہو جاتے۔ روزنامہ سیاست، مودی زرعی قانون واپس لیں یا استعفی دیں، کانگریس۔ اخبار لکھتا ہے، کانگریس نے آج مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ وہ زرعی قوانین کو واپس کیوں نہیں لینا چاہتی۔ کسان گروہوں نے نئے زرعی اصلاحات کی مخالفت کی ہے اور سپریم کورٹ سے رجوع ہوئے ہیں۔ کانگریس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کو زرعی قوانین واپس لینا چاہیے یا پھر انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ کانگریس کے چیف ترجمان رندیپ سرجے والا نے کہا ہے کہ حکومت کو عوام نے منتخب کیا ہے، سپریم کورٹ نے نہیں۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ کانگریس 15 جنوری کو کسان ادھیکار دیوس منائے گی، اس دن حکومت اور کسان یونینوں کے درمیان آئندہ مرحلے کی بات چیت بھی ہونے والی ہے۔ کانگریس کی جانب سے تمام ریاستی ہیڈ کوارٹرز پر بھی جن آندولن شروع کیا جائے گا۔ ہر ریاست میں راج بھون تک مارچ نکال کر گھیراؤ کیا جائے گا۔ مختلف ریاستوں میں کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹریز اور ریاستی انچارجوں کے اجلاس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مودی حکومت اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہے تو اسے فوری استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اور سامعین، کچھ ہیڈنگ پر پھر نگاہ کرتے ہیں۔ ایرنا، ملک کے اندر صنعتی پیمانے پر کورونا ویکسین بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد وجگانی۔ فارس نیوز ایجنسی، ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں، اسپیکر۔ اور سومریا نیوز، حکومت انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے سنجیدہ عالمی نگرانی کی خواہاں، عراقی حکومتی ترجمان۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
آپ سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامن، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیرافیت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ بھی جاری ہوگا انشاءاللہ۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور نئے عیسوی سال میں ہم سب کی یہی خواہش و تمنا ہے اور امید ہے کہ یہ سال پوری انسانیت کے لیے خیر و برکت کا سال ہوگا اور خاص طور پر پچھلا سال یعنی 2020 وہ جو مشکلات اور پریشانیاں آپ نے ساتھ لایا تھا، وہ پریشانیاں اور مشکلات خاص طور پر کرونا وائرس کے حوالے سے جو ایک خوف و ہراس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس بیماری کی وجہ سے، وہ اس نئے سال میں پائے اختتام کو پہنچے گا اور ویکسین کا جو سلسلہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں شروع ہو چکا ہے یہ عام ہوگا اور یہ بیماری جو ہے یہ پائے اختتام کو پہنچے گی۔ آپ لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، خاص طور پر کرونا کے اس ماحول میں ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق عمل کریں اور سنجیدہ لیں اس مرض کو، کبھی یہ زیادہ کبھی یہ تیز، اور خاص طور پر سردی کے موسم میں اس کی جو لہر ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نئے عیسوی سال کے حوالے سے بھی مسلسل پیغامات ارسال کیے، آڈیو پیغامات ارسال کیے، اسی طریقے سے ٹیکسٹ میسیجز جو ہے ان کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا سلسلہ بھی نئے عیسوی سال میں جاری و ساری رہے گا اور سامعین بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے۔
جی انشاءاللہ ضرور۔ سندغوی صاحب، نئے عیسوی سال کی مناسبت سے سامعین کی طرف سے پیغامات اور وائس میسج کا سلسلہ جاری، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا، اور سامعین ہر مناسبت پر ریڈیو تہران کے ساتھ اپنی انتہائی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام کا آغاز ہم کر رہے ہیں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ننکانہ صاحب سے تعلق رکھنے والے ہمارے سینئر سامع جناب محمد اکرم سیال صاحب کے صوتی پیغام سے۔ تو پیش خدمت ہے محمد اکرم سیال صاحب کا یہ صوتی پیغام۔
السلام علیکم، ہوا کے دوش پہ ریڈیو تہران سے کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے تمام دوستوں کو چہ سیالہ ننکانہ صاحب سے محمد اکرم سیال کا اپنائیت سے بھرپور سلام قبول ہو۔ لیجئے، زندگی کا ایک سال اور بیت گیا، 2020 پھر کبھی نہیں آئے گا۔ گزرے برسوں کے برعکس سال 2020 اپنے حصار میں لیے سال 2021 کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہا ہے۔ اس سنگم پر کرونائی خوف کچھ کم ضرور ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہو سکا۔ اس نے ہم سے ہمارے کئی پیارے جدا کر دیے، بلکہ یتیم کر گیا۔ 12 اگست کو میرے بڑے بھائی میاں غلام سرور سیال بھی ہمیں داغ مفارقت دے گئے اور ابدی نیند سو گئے۔ ریڈیو زاہدان اور تہران کے بہت رسیہ تھے، انہی کے شوق سے متاثر ہو کر میں بھی شارٹ ویو ریڈیو نشریات کے سننے والے قبیلے میں شامل ہوا۔ تلخ تجربات کا سامنا رہا ہے تو کئی ہماری زندگی میں انمول خوشیاں بھی لے کر آئے۔ اسی تغیر و تبدل کا نام زندگی ہے، جسے لے کر ہمیں آگے سے آگے چلنا ہے۔ ہم ہر سال کے آغاز پر کچھ عہد کرتے ہیں، جو ناکامیاں پائیں ان سے سبق سیکھتے ہیں اور عزم کرتے ہیں کہ آئندہ اپنی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے اور آنے والے سال میں اپنی منزل ضرور حاصل کر پائیں گے۔ امید ہے ریڈیو تہران نئے سال میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دے گا اور اپنی روایات کو بام عروج تک پہنچانے کی بھرپور کوشش جاری رکھے گا۔ اس موقع پر ہم باجی زہرا زیدی صاحبہ سمیت بھائی ساجد رضوی اور بھولے بادشاہ اور اچھن میاں کو بھی یاد کرتے ہیں۔ ہماری پرمحبت دعائیں اور نیک خواہشات آپ سب کے ساتھ ہیں۔ مختصر سی زندگی ہے، دوسروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئیں، آپ کی زندگی یقیناً خوشیوں سے بھر جائے گی۔ خدا کرے کہ نیا سال ہم سب کے لیے امن و محبت اور سلامتی کی گھڑیاں لے کر آئے۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کو نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ اب کے برس ہوں سب نحال، خوش آمدید نئے سال۔ بہت شکریہ۔
جی جناب محمد اکرم سیال صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ کی آواز ہم نے سنی اور نہایت ہی محبت اور جوشیلے انداز میں آپ نے یہ پیغام ریکارڈ کر کے ہمارے لیے بھیجا۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی آواز میں تر و تازگی تھی، آپ کی آواز کے اندر ایک امید تھی، اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ سدا آباد و شاد رہیں اور ریڈیو تہران کے ساتھ جو آپ کا ایک پرانا تعلق ہے وہ برقرار رہے۔ آپ نے نئے سال کے حوالے سے محبتوں کا اظہار کیا اور ہمیشہ کی طرح بہترین انداز میں ہمیں یہ آڈیو پیغام ارسال کیا۔ اکثر و بیشتر آپ کے خطوط بھی ہمیں موصول ہوتے رہتے تھے
جی،
لیکن ایک عرصہ ہوا کہ آپ کی طرف سے ہمیں کوئی خط موصول نہیں ہوا۔ یقینی طور پر آپ کی مصروفیات ہوں گی جس کی وجہ سے آپ نہیں لکھ سکے، لیکن ہم خواہش کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ ریڈیو تہران کے لیے اپنی تحریر ہمیں روانہ کریں، جیسا کہ آپ ہمیشہ کی طرح کرتے رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ آڈیو پیغام ہمیں ارسال کیا، بہت خوشی ہوئی ہمیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہوئی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ کو بھی نیا اسی سال بہت بہت مبارک ہو۔
جی ہاں حسین دغوی صاحب، یہ ایک اور آڈیو پیغام ارسال کیا ہے ننکانہ صاحب پنجاب پاکستان سے، ہمارے سینئر سامے اور انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کے جنرل سیکرٹری جناب مہر عبدالستار سلفی القادری نے، تو پیش خدمت ہے جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب کا یہ صوتی پیغام۔
السلام علیکم، میری طرف سے اور پوری انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی جانب سے آنے والا سال 2021 آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یقینی طور پر یہ سال وبا کا سال تھا جس نے بہت سی جانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس آنے والے سال میں ہماری اس وبا سے جان چھڑا دے تاکہ ہم دوبارہ زندگی کی رونقوں میں مشغول ہو سکیں۔ ریڈیو تہران کے بہت پرانے سامعین ہیں، وقتاً فوقتاً آرا کا بھی اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج کل نشریات کے حوالے سے کچھ تشویش ہے، کیونکہ ہمارے پاس صبح کی نشریات صاف سنائی نہیں دیتی۔ اگرچہ شارٹ وے پر نشریات میں شور تو ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی سن لیتے ہیں، لیکن صبح کی نشریات جو میڈیم ویو پر ہیں، اگر اس کو تھوڑا سا شارٹ ویو کی جانب منتقل کیا جا سکے تو ہمارے لیے بہت سی آسانی رہے گی، تاکہ ہم اپنا صبح دن کا آغاز بھی ریڈیو تہران کی اسلامی نشریات سے کر سکیں، اس کے روح پرور پروگراموں کو سن سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں، قرآن پاک کی آیتوں کو سیکھیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں اور سن کر اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ آخر میں میں پھر سب دوستوں کو نئے آنے والے 2021 عیسوی سال کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا، آپ سے بھی دعاؤں کی التجا ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ والسلام، مہر عبدالستار سلفی، جنرل سیکرٹری انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن، ننکانہ صاحب، پنجاب، پاکستان۔
جی جناب مہر عبدالستار سلفی صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نئے عیسوی سال کے حوالے سے یہ خوبصورت پیغام ارسال ہمارے لیے کیا، اور سال 2020 اپنے اختتام پر پہنچا، خوشیاں بھی تھیں اور غم بھی تھے۔ بہرحال آپ کے بھانجے محترم کے انتقال کی خبر بھی ہمیں موصول ہوئی، اس پر بھی ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کے اس پیغام میں نئے عیسویں سال کے حوالے سے ایک امید تھی، ایک شادمانی تھی اور ایک پیغام تھا، اور سب کے لیے یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ انشاءاللہ یہ سال خوشیوں بھرا سال ہوگا، اور اس سال میں بیماری، آزاری اور وائرس کی یہ وبا جو ہے وہ پائے اختتام کو پہنچے گی، جیسا کہ آپ نے اپنے اس آڈیو پیغام میں ذکر کیا ہے۔ وہی پرانی کیفیت اور وہی پرانا سلسلہ دوبارہ جو ہے وہ رائج ہوگا، اور اطمینان کے ساتھ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے، سفر پر جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ امید کرتے ہیں کہ محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا، اور آپ کی طرف سے ہمیشہ ریڈیو تہران کے لیے پیار اور محبت کا سلسلہ جاری و ساری رہا ہے، اور پورے سال آپ ہمارے لیے تحریریں بھی ارسال کرتے ہیں، اسی طریقے سے آڈیو پیغام بھی بھیجتے ہیں، اور ٹیلی فون بھی کرتے ہیں اور ہم سے مسلسل رابطے میں بھی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے, آپ کی لسنرس آرگنائزیشن کو ترقی و پیش رفت عطا فرمائے, اور اس انٹرنیشنل ریڈیو لسنرس آرگنائزیشن کے روح رواں جناب محمد ارشد قریشی صاحب کے جو لسنرس کے حوالے سے نہایت سرگرم عمل ہیں, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جناب محمد ارشد قریشی صاحب کا نام پوری دنیا میں لسنرس کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے ہمیں یہ آڈیو پیغام ارسال کیا.
نئے سال کے مناسبت سے یہ پیغام ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے محمد اشتیاق مرزا صاحب نے. یہ لگتے ہیں کہ میری طرف سے نیا اسی سال 2021 بہت بہت مبارک ہو. یہ سال بھی اپنے اندر خوف کی فضا لایا ہے, لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ نیا سال سب کے لیے مبارک ہو اور تمام مشکلات اور پریشانیاں پائے اختتام کو پہنچیں. ریڈیو تہران کی پوری ٹیم اور تمام لسنرز کو اس سال ڈھیروں خوشیاں ملیں.
جی جناب محمد اشتیاق مرزا صاحب لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے یہ مختصر پیغام نئے عیسوی سال کی مناسبت سے ارسال کیا ہے, اور اس مختصر پیغام میں آپ کے امید کی کرنیں ہیں, اسی طریقے سے دعا ہے, اسی طریقے سے نیک خواہشات ہیں, اور ہماری بھی یہی خواہشات اور تمنا ہے کہ نیا سال سب کے لیے مبارک ثابت ہو اور تمام مشکلات پریشانیاں ختم ہوں اور لوگ اطمینان کی فضا میں سانس لیں اور زندگی کے اندر جو ہے وہ امن و سکون برقرار ہو. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نئے عیسوی سال کی مناسبت سے ہمیں یہ پیغام ارسال کیا. امید کرتے ہیں کہ تفصیلی خط بھی ہمیشہ کی طرح ضرور ارسال فرمائیں گے. بہت شکریہ, بہت نوازش.
جی نئے سال 2021 کی مناسبت سے یہ پیغام بھی ہمیں ارسال کیا ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے انور شوق صاحب نے. لکھتے ہیں کہ نیا سال 2021 بہت بہت مبارک ہو, ہر طرف امن ہو, لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں, ہر گود ہری بھری رہے.
جی جناب انور شوق صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ مختصر پیغام آپ نے نئے سال 2021 کی مناسبت سے ارسال کیا, اور آپ کے اس پیغام میں امن و دوستی و بھائی چارے کا پیغام ہے, آپ کے اس پیغام میں ایک سلامتی کا پیغام ہے, اور ہمیشہ ہماری بھی یہی دعا ہوتی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں برقرار رہیں اور ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں. یقیناً امن و امان, اسی طریقے سے محفوظ رہنا جانوں کا, یہ انسان کی اولین ترجیح ہونی چاہیے, اور حکومتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. اللہ پاک سے ہماری بھی دعا ہے کہ 2021 ان تمام خوشیوں اور تمام تر نیک خواہشات جو پوری دنیا کے عوام کر رہے ہیں ان کی یہ دعا قبول ہو. بہت شکریہ, ہمیں آپ کے تفصیلی خط کا بھی انتظار ہے.
جی ہاں, اور یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے علاوان لسنرز کلب کے صدر لیاقت علی آوان صاحب نے پنجاب پاکستان سے. لیاقت علی آوان صاحب حافظ آباد گئے ہوئے تھے, جہاں انہوں نے ریڈیو تہران کے پرانے سامع اعظم علی انصاری سے ملاقات کی اور ریڈیو تہران کے لیے آڈیو پیغام ارسال کیا ہے, تو لیجئے سماعت فرمائیے.
السلام علیکم, ریڈیو تہران اردو سروس بزم دوستہ کی ٹیم اور سامعین کو ہماری طرف سے السلام علیکم اور نیا سال بھی مبارک ہو. میں آج حافظ آباد میں ہوں اور میرے ساتھ محمد اعظم انصاری جو کہ حافظ آباد کے لسنر ہیں اور ریڈیو تہران بھی خط بھیجتے رہے ہیں, لیکن اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈاک کا سلسلہ منقطع ہونے کی وجہ سے آپ کو تحریری طور پہ رابطہ نہیں کر سکے, تو وہ بھی اپنی آواز سامعین تک پہنچا رہے ہیں اور ان کی ممانعت میں کر رہا ہوں. تو میں اب اعظم علی انصاری صاحب سے کہتا ہوں کہ وہ ریڈیو تہران کے لیے کچھ بات کریں.
السلام علیکم, ریڈیو تہران کی مکمل ٹیم کو ہماری طرف سے نیا سال مبارک ہو. اصل میں وہ جا کر سلسلہ بند ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ مکمل رابطہ ختم ہو چکا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ جیسے یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا ہماری طرف سے ختم ہوگا, ڈھیر آپ کو پہنچے گا, اور ہمیں امید کرتے ہیں کہ یہ جلد سلسلہ بحال ہو جائے گا, ہمارے میں اپنا پروگراموں کو شیڈول اور دوسرا مواد وغیرہ جلد بھیجا کریں گے. آپ بہت شکریہ, آپ سب کو نیا سال مبارک ہو. خدا.
پہلے جناب لیاقت علی ایوان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح لسنرز کو متعارف کروانے کے لیے ان کی سرگرمیاں تہا شمیم صاحب جاری و ساری ہیں, اور ایک عرصے سے یہ لسنرز اور ریڈیو کے حوالے سے سرگرم عمل ہیں, بلکہ جناب لیاقت علی ایوان صاحب ریڈیو کے حوالے سے ہی, لسنرز کے حوالے سے ہی جانے پہچانے جاتے ہیں پوری دنیا میں. حافظ آباد گئے اور وہاں پر انہوں نے جناب اعظم علی انصاری صاحب سے ملاقات کی اور مختصر پیغام ریکارڈ کر کے ہمارے لیے ارسال کیا, جس میں جناب اعظم علی انصاری صاحب نے ڈاک کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو ہم بھی بھرپور طریقے سے ڈاک ارسال کریں گے. بہرحال میری جناب اعظم علی انصاری صاحب سے یہ درخواست ہے کہ جناب لیاقت علی ایوان کی طرح آپ بھی اگر اپنے خطوط واٹس اپ کے ذریعے ہمیں ارسال کریں.
جی ہاں, وہ بھی کافی ہے,
وہ کافی ہے اور فوری طور پر ہمیں وہ موصول ہو جاتے ہیں اور بہترین انداز میں ہم اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. بہرحال ہماری
وقت نکال کے اسی طرح ایک مختصر سا آڈیو پیغام ہمیں ارسال کر دیا کریں پروگراموں کے حوالے سے.
جی ہاں بالکل,
بہت مہربانی ہوگی.
جی ہاں بالکل, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ڈاک کی ترسیل کے حوالے سے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے, تو بہرحال وہ سلسلہ اور کوششیں جاری ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ بحال ہوں گی اور آپ کو بھی ریڈیو تہران کی طرف سے ڈاک موصول ہوگی. دعا فرمائیں کہ انشاءاللہ ہماری کوشش جو ایک عرصے سے جاری ہے وہ پائے اختتام کو پہنچے اور ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہو. بہت شکریہ, بہت نوازش کہ آپ نے یہ خوبصورت پیغام محبتوں بھرا ہمارے لیے ارسال کیا. طہٰ شمیم صاحب, میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے, تو سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور طہٰ شمیم کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے. سحر اردو چینل سے پروگرام منظر و پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں. عزیز ناظرین, ماہرین سماجیات و سیاسیات کا کہنا ہے کہ رہنماؤں اور لیڈروں کے امتحانات آزمائش بحرانوں میں ہوتی ہے. جو لیڈر اپنی قوم کو, اپنے ملک کو بحران سے باہر نکالنے میں کامیاب رہے اسے ہی اچھا لیڈر اور اچھا قائد مانا جاتا ہے. اس وقت دنیا مختلف طرح کے بحرانوں میں مبتلا ہے, کہیں پہ COVID-19, کہیں پہ کرونا, کہیں پہ جمہوریت کا بحران ہے, کہیں پہ انسانی حقوق مشکلات سے دو چار ہیں, اور کہیں پہ اقتصادی مشکلات عروج پہ پہنچ چکی ہیں. کہیں شناخت اور بحران کا, اور کہیں پہ انسانیت کی فلاح کے بحران چل رہے ہیں. ان تمام بحرانوں میں مرد بحران وہی ہے کہ جو اپنی عقل و بصیرت سے کام لے اور ان بحرانوں کو حل کرے. ہم نے گزشتہ ہفتے کئی بحران دیکھے کہ جو میڈیا میں بھی آپ کے سامنے رہے. دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھیوں نے کون سا موضوع انتخاب کیا ہے اور کس بحران کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے, تاکہ ہم اس بحران کے منظر اور پس منظر سے کچھ آشنائی حاصل کریں. جی ناظرین, ہمارا آج کا موضوع ہے امریکہ میں بحران. اسی تناظر میں انٹرنیشنل میڈیا سے ایک تجزیہ نگار کی بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آئیں گے ہمارے تجزیہ نگار کینیڈا سے ڈاکٹر ظفر اللہ بنگش صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں, لیکن دیکھتے ہیں سوشل میڈیا سے کامران صاحب کیا اس پروگرام کے جو کیپیٹل ہل کے اندر ٹرمپ نے تشکیل دیا تھا اس پہ کیا تبصرہ کر رہے ہیں. کامران صاحب کا تجزیہ جو ہم نے سوشل میڈیا سے لیا, ذرا ملاحظہ کیجئے.
دیکھیں ایک تو ہائپربلی بہت زیادہ ہے, اوور ریئیکشن بہت زیادہ ہے, کیونکہ امریکہ اور قدرتی طور پہ امریکہ کے اندر کبھی ہوا نہیں, خود امریکہ کے اندر جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ حیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ اس کو کو کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کو نہیں ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انسریکشن ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں رائٹنگ ہے. تو اس سے اس کو پروسیس کرنے میں وقت لگ رہا ہے, کیونکہ کبھی ایسے ہوا نہیں. یعنی جو لوگوں کی جو لوگ اس وقت حیات میں ہیں ان کی کلیکٹو میموری میں تو نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ اس کا اس کے قریب قریب بھی کسی قسم کی جو رائٹنگ ہے یا بدمنی ہے اس کی مثال ملتی ہے. تو وہ 1960s میں جو سول رائٹس کے مظاہرے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پولیس کے ساتھ اپنا جھگڑا اور وہ پولیس کریک ڈاؤن, وہی ہے جو ان قریب جو ماضی میں ہمیں نظر آتا ہے. اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا نہیں, بالخصوص جو ہے جو کانگریس کی بلڈنگ ہے کیپٹل ہل, اس کے اوپر اس قسم کا چڑھائی اور وہ ہم نے نہیں دیکھی, تو اس وجہ سے ظاہر ہے اوور ریئیکشن ہو رہا ہے.
جی ناظرین, کامران صاحب کا آپ نے ایک تبصرہ سنا, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس وقت اسکائپ پہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ معروف تجزیہ نگار اور عالمی صورتحال پر اور امت مسلمہ پہ بالخصوص ایک گہری نظر رکھنے والے تجزیہ نگار موجود ہیں اسکائپ پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے جاوید صدیق صاحب, جانا پہچانا نام ہے صحافت کی دنیا کا, وہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. تو میں سوال کروں گا ظفر اللہ بنگج صاحب سے. بنگج صاحب, امریکہ کے اندر سے جو خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, یورپ کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر کیپیٹل ہل میں ہونے والے اس واقعے پہ مختلف طرح کے تبصرے آ رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بات کی ہے اور انہوں نے اس کو ڈومیسٹک ٹیررزم, داخلی دہشت گردی کا نام دیا ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ ملک کہ جو دنیا پہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے نکلا تھا اور خود اس کے ملک کے اندر ڈومیسٹک ٹیررسٹ آ چکے ہیں اور وہ سب سے اہم بلڈنگ پہ چڑھ دوڑے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس منظر کو کس نگاہ سے دیکھیں گے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ سے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ ایک ڈیموکریٹ ہے, اور یہ کہ امریکہ جو ہے دہشت گردی کے خلاف دنیا میں تحریک چلا رہا ہے اور اس کی فوجیں جو ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں دھندناتی پھر رہی ہیں, جہاں پر ملینز آف لوگوں کو امریکہ نے قتل کیا ہے پچھلے 20 سالوں میں. لیکن دہشت گردی جو ہے یہ کا ہی حصہ ہے, امریکہ خود سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے, اور اس کا مظاہرہ ہمارے سامنے ہوا 6 جنوری کو, جبکہ کم از کم 30-40 ہزار جو وائٹ سپریمسسٹ ہیں انہوں نے کیپیٹل ہل پہ حملہ کر دیا. اب دیکھیے, کیپیٹل ہل جو ہے وہ امریکہ کی کانگریس ہے, جہاں پر جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں فرمایا کہ وہاں پر ساری دنیا کے مسائل کے حوالے سے فیصلے کیے جاتے ہیں اور مختلف ممالک کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے. اور یہ جو ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جو حملہ آور تھے, جو دہشت گرد تھے, ان میں واضح اکثریت جو ہے وہ سفید لوگوں کی تھی, اور وہاں پر پولیس بالکل برائے نام موجود تھی. بائیڈن نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اگر یہ سیاہ عام لوگ ہوتے, کالے لوگ ہوتے, افریقن امریکنز ہوتے, تو کم از کم کئی سینکڑوں کو قتل کر دیا گیا ہوتا, لیکن یہ چونکہ سفید لوگ ہیں اور امریکہ میں ریسزم جو ہے ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ ایک بہت ہی ریسسٹ ملک ہے, جہاں پر سیاہ فام لوگوں کے خلاف جو نسلی تعصب رکھا جاتا ہے اور جو مظالم ان پہ کیا جاتے ہیں. اسی کے حوالے سے ٹی این این نے اسی دن یعنی 6 جنوری کو ایک تجزیہ نگار سے کہا کہ یہ ریلی, یہ اٹیک اگر جو بلیک لائفز میٹر ہیں یعنی سیاہ فام لوگ ہیں اگر وہ کرتے تو سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا ہوتا, لیکن یہاں پر چونکہ سفید لوگ ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں 75 ملین ہیں امریکہ میں, جسے ہمیں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب امریکہ میں بہت سی دھاڑیں پڑ چکی ہیں، امریکہ میں سخت جو ہے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ اس میں یہ کوئی بعید نہیں کہ چند سالوں میں امریکہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اس حالت میں بالکل رہے ہی نہ وہاں پر، بلکہ مختلف قسم کے جو ہے نا دھاڑیں پڑ جائیں اور وہ ملک جو ہے نیست و نابود ہو جائے، اور اس سے دنیا کو ایکچولی بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ امریکہ نے جو ظلم کا بازار ساری دنیا میں گرم کر رکھا ہے اس سے کچھ نہ کچھ ان کو چھٹکارا ملے گا۔
جی ڈاکٹر بنگی صاحب، آپ لائن پہ رہیے گا، میں اس پہ بھی آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ اس کے عالمی اثرات کیا ہوں گے۔ جاوید صدیق صاحب پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں، جاوید صدیق صاحب آپ میری آواز سن رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی وعلیکم السلام۔
جی جاوید صدیق صاحب، امریکہ پوری دنیا کو جمہوریت کا سبق پڑھاتا تھا، اور امریکہ کے اداروں کو اور امریکی پریزیڈنٹ اور امریکہ کے حکام ہمیشہ دنیا بھر میں جمہوریت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ابھی بنگی صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ اگر حملہ آور سیاہ فام ہوتے تو کیپیٹل ہل لاشوں سے بھر جاتا ہے۔ تو یہ جو جمہوریت کے علم بردار، جمہوریت کے چیمپئن، انسانی حقوق کے چیمپئن، کیا اس واقعے نے حقیقی امریکی چہرے کو بے نقاب نہیں کر دیا؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟
دیکھیں، میرے خیال میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ امریکی تاریخ کا ایک سیاہ ترین واقعہ ہے، اور امریکہ پچھلے کم از کم 100 سال سے ورلڈ وار ون کے بعد دنیا کا لیڈر بنا ہوا تھا، اور اس نے یہ تاثر پیدا کیا تھا کہ میں دنیا میں جمہوری اور شہری حقوق اور انسانی آزادی، آزادی رائے کا اظہار اور ان چیزوں کا چیمپئن ہوں، اور اس نے ہمیشہ سے دوسرے ملکوں میں مداخلتیں کی ہیں اور حکومتوں کو تبدیل کیا ہے بندوق کی طاقت سے، بغاوتیں کروا کے کہ یہ حکومت جو ہے یہ غیر جمہوری ہے اور اس کو حق نہیں ہے حکومت میں رہنے کا۔ پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ جب ان امریکہ کے مقابلے میں سوویت یونین کی ریاست تھی اور وہ کمیونسٹ پاور تھی، تو اس دوران جو لوگ یا جو ممالک کمیونسٹ نظام کے تحت یا سوشل نظام کے تحت زندگی گزارنا چاہتے تھے، وہاں بھی انہوں نے مداخلتیں کر کے سی آئی اے نے وہاں حکومتوں کے تختے الٹے اور کہا کہ یہاں جمہوریت نہیں ہے اور ہم جمہوریت اور انسانی حقوق کی نام پر یہاں پہ تبدیلی لا رہے ہیں۔ اس ملک میں جو 6 جنوری کو واقعہ ہوا اور جس طرح ٹرمپ کے آنے کے فوراً بعد امریکہ میں ایک ڈویژن، تقسیم پیدا کی گئی کالے اور گورے کی، اور ٹرمپ جو ہے اس نے اپنا ایک بیس کریٹ کیا تھا امریکہ میں، وہ اس نے ایک طرح سے تاثر دیا کہ امریکہ جو ہے سفید فام لوگوں کا ملک ہے، اور وہ ایک وائٹ ریسسٹ کے طور پر ابھرا تھا، اور اس نے اپنا وہ حلقہ بنایا، اور ان انتخابات میں اس کو 7 کروڑ 20 لاکھ جن لوگوں نے ووٹ کیے وہ سارے اس تعصب کا شکار تھے کہ امریکہ سفید فام لوگوں کی سرزمین ہے۔ ایک طرح سے تو انہوں نے امریکی سوسائٹی کو تقسیم کر دیا گورے اور کالے میں، جہاں کہ وہ دنیا کو یہ درس دیتے رہے کہ نسلی تعصب اور دوسرا تعصب ختم ہونا چاہیے ہر طرح کا، لیکن خود وہ اس کا شکار ہو گئے، اور اس کی ساری کہانی جو ہے اس کا مصنف جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے صدر امریکہ ہے۔ تو اس نے اور بھی بہت سے اقدامات کیے دنیا بھر میں، پھر اس نے کہا کہ میں دنیا سے خاص طور پر اسلامی ملکوں سے امیگرینٹس جو ہے ان کو بند کروں گا، اور ان کو پہلے پابندی لگائی، کچھ پابندیاں جو اس نے لگائی تھیں ان کو عدالتوں نے جو ہے مسترد کر دیا اور اس کے خلاف فیصلے دیے، لیکن ٹرمپ کا جو عہد صدارت ہے وہ امریکہ اور پوری دنیا کے لیے ایک تشویش کا سبب رہا ہے، اس کے فیصلے، اس کے سوچنے کا انداز اور اس کی پالیسیز جو تھی انہوں نے دنیا کو، ان کے نظام کو کافی زخم پہنچائی، اتھل پتھل کر کے رکھ دیا، اور یہ الیکشن سے پہلے یہ کہہ دینا کہ ان الیکشن میں فراڈ ہوگا اور بیلٹ جو ہے وہ چوری ہو رہے ہیں اور اس نے اپنے آدمیوں کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ فیئر اینڈ فری نہیں ہے اور اس نے پہلے سے ہی لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا, وہ صاف نظر آ رہا تھا. مجھے تو یہ خدشہ تھا کہ جب یہ پولنگ ہو رہی تھی اور جب ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ پولنگ میں فراڈ ہو رہا ہے, تو اس زمانے میں بھی یہ سول وار کی طرف امریکہ جا رہا تھا, اس کو لے کے جا رہا تھا.
جی بنگی صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کے حامی کانگریس کے اندر گھسے ہیں تو یہ تو ایک تجزیہ یہ ہے کہ یہ افراد تو ہیں لیکن ایک سوچ ہے کہ جو اس وقت کانگریس کے اندر چلی گئی ہے اور یہ جو بائیڈن کے ساتھ تو رہے گی اور بعید نہیں ہے کہ عرصے تک یہ سوچ یہ جمہوریت کش کہیں یا طاقت کے زور پہ اپنی بات منوانے والی جو بات ہے یہ سوچ تو اب امریکی کانگریس میں ملک کے اندر کے معاملات کے لیے, ملک کے باہر کے معاملات میں تو تھی یہ سوچ, اب ملک کے اندر کے لیے. ہمارے پاس ایک منٹ ہے اگر اس موضوع پہ گفتگو فرمائیں تو.
جی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سوچ جو ہے اس کے اندر بھی جا چکی ہے, بلکہ اس کا سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو 7.5 کروڑ عوام نے ووٹ دیا, بائیڈن کو 7.7 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا جبکہ ٹرمپ کو 7.5 کروڑ عوام نے ووٹ دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ میں اب مکمل طور پر ایک بریچ پیدا ہو گیا ہے جو برسر عام آ چکا ہے, اور یہ جو سوچ ہے ٹرمپ کی یہ اب ختم ہونے والی نہیں ہے, بلکہ این ممکن ہے کہ یہی سوچ جو ہے آگے چل کر خانہ جنگی کی صورت اختیار کر جائے امریکہ میں, اور یہ دو فورسز ہیں.
جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, ڈاکٹر بنگیت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا منظر و پس منظر اپنے اختتام کو پہنچا, اگلے ہفتے انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک اجازت دیں, خدا حافظ و ناصر.